شہید حسینی تجھ پہ گریا کنا تھے خمینی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. تمام شہداء آج کے شہید جنہیں آج یہاں کراچی میں شہید کیا گیا اور پاکستان کی سرزمین پر ان تمام شہداء کے قائد شہید عارف چند حسینی کی روح کے لیے سورہ فاتحہ کی طرح تھا. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. دل پڑھیے محمد وعلى محمد. شہید جیسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا اور گفتگو کا حق ادا کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب تلک اس شخصیت کی کامل معرفت نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں حق ادا کر سکیں گفتگو کرنے کا. لہذا سب سے بہترین خطاب اور گفتگو اور کلام وہ اس زمانے کے بت شکن ابراہیم زمان یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، جو انہوں نے شہید کی اربعین کی مناسبت سے صادر فرمایا تھا. اور اس کو اگر انسان پڑھ لے تو پھر انسان کو ایک شناخت پیدا ہو جاتی ہے شہید کی شخصیت کی، کہ وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیتے، لفظوں کا انتخاب نپتلے انداز میں کرتے ہیں اور افراد و تفرید نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ وہ فرزند صادق ابا عبد اللہ الحسین گفت، یعنی امام حسین کا سچا بیٹا، صادق بیٹا امام حسین کا، جس نے اپنی سچائی کی گواہی اپنے خون سے دی، اپنی شہادت سے دی. تو دوستو، میں جس حد تک ممکن ہے اور اپنی شناخت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اگرچہ یہاں پر جو شخصیات تشریف فرما ہیں بالخصوص قبلہ مرزا یوسف صاحب، وہ شہید کے ساتھ زیادہ رہے، ان کے ساتھ ان کے زیادہ شب و روز گزرے، زیادہ وقت گزرا اور زیادہ عملی طور پر انہیں ان کی شناخت تھی. امید ہے کہ ہم ہمارے دوست ان سے بھی استفادہ کریں گے شہید کی شخصیت کے حوالے سے. میں نے خود پہلی بار شہید کو کراچی میں دیکھا تھا جب وہ قائد بنے اور کراچی کے پہلے دورے پر آئے اور ہیئت آئمہ مساجد نے انہیں کراچی کے دورے کی دعوت دی تھی. شہید 19 جولائی 1984 کو کراچی آئے، ہم کم میں تھے اور کم سے اسپیشل خصوصی طور پر شہید کا یہ دورہ اور دیکھنے آئے تھے اور ان سے ملنے آئے تھے. 19 جولائی 1984 کو شہید پہلی بار کراچی تشریف لائے تھے اور یہاں ہیئت آئمہ مساجد ان کی میزبان تھی اور واقعاً ان کا استقبال، ان کی گفتگو، پھر اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس، پھر ان کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پر گئے، بہرحال پہلی ملاقات اور پھر جتنا جتنا انہیں ملتے گئے اتنا ہی ان کی شخصیت میں انسان جذب ہوتا چلا جاتا ہے. واقعاً سب جو فرما رہے تھے ان کی شخصیت میں بڑی مقناطیسیت تھی, جذب کر لیتے تھے. اگر انسان ان کے پاس جاتا ہوا کہ ان مجذوب ہو جاتا تھا ان کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں, خواص و عوام جو بھی ان کے قریب جاتا ان کی شخصیت میں جذب ہو جاتا تھا. ان کا اخلاص, ان کی پاکیزگی, ان کی طہارت, ان کی تواضع, ان کی انکساریت, یہ ایسی چیزیں تھیں. ان کا شعور, ان کی بصیرت, ان کی شجاعت, ان کی معنویت, روحانیت, ہر چیز عالی درجے کی تھی. کوئٹہ کے مسئلے میں, وہاں پر 85 میں کوئٹہ میں کافی مومنین شہید ہو گئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں, تو ایک وکیل تھے تاج محمد لنگا, انہیں وکیل کیا گیا کہ وہ کوئٹہ میں ہمارا کیس لڑیں گے. تو جب شہید قائد سے ملے تو وہ ایک نیشنلسٹ آدمی ہے, لیفٹسٹ آدمی ہے, اور آج کل سرائیکی صوبے کی تحریک میں بھی اس کا میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے تو نام تھا, ابھی شاید ابھی بھی ہوگا. تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ کوئی عالم ہے, یہ آپ نے کسی بہت بڑے عقل مند سمجھدار سیاستدان کو امامہ باقبہ پہنا دیا. یعنی متاثر تھا کہ اس طرح سے بھی علماء ہو سکتے ہیں. جو ملا, حالانکہ وہ لیفٹسٹ تھا, وہ ایک کمیونسٹ نظریات اور افکار کا مالک تھا, لیکن جب آغا سے ملا تو آغا کی شخصیت میں جذب ہو کے رہ گیا. میں نے مولانا عبد القدوس, یہ مقدماتی گفتگو ہے, بعد میں عرض کر دوں پڑے محمد والے محمد پر. مولانا عبد القدوس جماعت اسلامی کے امیر تھے پشاور کے, وہ مستبصر ہو گئے تھے اہل بیت کے, مکتب انہوں نے اپنا لیا تھا. تو میں پشاور میں ہوتا تھا کسی زمانے میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اس طرف آ گئے. کہنے لگے بس ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا پشاور میں, شب جمعہ تھی, نماز عشاء کا وقت ہوا, تو میں نے کہا جا کے اسی مسجد میں پڑھ لوں. دروازہ کھلا ہوا تھا, وہ اہل تشیعوں کی مسجد تھی. میں جب وہاں گیا تو ایک شخص دعائے کمیل پڑھ رہا تھا, اور دعا پڑھ رہا تھا. اس وقت بعد میں مجھے پتہ چلا دعائے کمیل ہے, دعا پڑھ رہا تھا. اتنا اس کی دعا کے اندر سوز و گداز تھا, اتنی جذابیت تھی. میں وہیں بیٹھ گیا, میں دعا سننا شروع ہو گیا اور جذب ہوتا چلا گیا اس میں. دعا ختم ہوئی, میں اٹھنے لگا تو مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے آپ, یہاں کچھ مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوگی اور پانی ہے, شربت ہے. وہ میں نے پیا. اگلے دن پھر میں وہاں گیا, دیکھا تالا لگا ہوا تھا اس وقت, وہ بند تھا. میں نے پوچھا آج کل والی دعا کیوں نہیں ہے, بتایا گیا کہ ہر شب جمعہ کو ہوتی ہے. میں نے کہا وہ پڑھنے والا کون تھا, بتلایا گیا کہ ان کا نام علامہ سیدار حسین الحسینی ہے. پھر میں ان کے پاس دفتر گیا, بس ملا اور میں نے ان کے مطلب کو اپنا لیا. جذابیت اتنی تھی, ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ اس وقت تمام اسلامی تحریکوں میں امام خمینی کے بعد سب سے بڑا قائد اور رہبر ہمارے پاس ہے پاکستان کی سرزمین پر. یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے تھے, ہمیں فخر تھا. بہرحال دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ, مشکلات ہیں تمہارے اوپر, فرعون کا استبداد, جبر اور بربریت تمہیں مشکلات میں ڈالے ہوئے ہے, تمہارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, خواتین کو چھوڑتے ہیں, مردوں کو ذبح کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, صبر کرو. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, ثابت قدم رہو, ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ہارنا, مایوس نہ ہونا. یہ فرعون ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو, میدان خالی نہ چھوڑنا, گھروں میں نہ گھس جانا, ہمت نہ ہارنا, گھبرا نہ جانا, ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو. وعدہ کیا ہے؟ ان الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے, اس کا مالک خدا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, متقین, اور عاقبت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. بلاخر اس زمین پر متقین کی حکومت ہوگی, اس زمین کے مالک متقین بنیں گے. ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے, درود پڑھیے محمد والے محمد پر, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَعْرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا تورات کے بعد کہ زمین جو ہے نا اس کے وارث میرے صالح بندے بنیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنی ملت کو امید بندھا رہے ہیں, گھبراؤ نہیں, ہمت نہیں ہارو, ڈرو نہیں, حوصلہ نہ ہارو. ان الارض للہ, زمین اللہ کی ملکیت ہے, وہ مالک ہے اس کا. یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. ہوتا یہ ہے دوستو کہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے خدا کی مخلوق کے اوپر, ظالم اور مستبد لوگ آتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, مکر و فریب اور ہیلوں کے ساتھ زمین پر تسلط پیدا کر لیتے ہیں, اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں, ان کے سروں کی فصلیں اتارتے ہیں, انہیں کمزور کر دیتے ہیں, ان کے درمیان تفرقہ پھیلاتے ہیں, ان کے درمیان اختلافات پھیلاتے ہیں, ان کی شخصیت ان سے چھین لیتے ہیں, انہیں بے ہویت کر لیتے ہیں, انہیں خفیف اور ہلکا بنا لیتے ہیں, تاکہ اتنے گھٹیا ہو جائے, اتنے کمزور ہو جائے کہ اتنے سبک ہو جائے کہ ان خدا کے دشمنوں کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں, ان کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے, زمین ایسی نہیں رہتی. کچھ لوگ اٹھتے ہیں ابراہیم کی شکل میں, موسیٰ کی شکل میں, عیسیٰ کی شکل میں, اولیاء کی شکل میں, آئمہ کی شکل میں, جو ان کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ فرعون رہے اور اس کے مقابلے میں موسیٰ نہ آئے, ایسے نہیں ہوتا کہ نمرود رہے اور اس کے مقابلے میں ابراہیم نہ آئے, ایسے نہیں ہوتا کہ ابو جہل ابو لہب کی جہالت اور جہلیت رہے اور اس کے مقابلے میں محمد نہ آئے. نہیں ہو سکتا ایسے. خداوند متعال کی طرف سے ایک نظام ہے, سنن الہیہ اس کائنات پر حاکم ہیں. ہمت نہ ہارو, حوصلہ نہ ہارو, ثابت قدم رہو, تمہارا نجات دہندہ آئے گا. ایسے لوگ زمین پر آئیں گے جو ان تاغوتوں کے مقابلے میں قیام کریں گے اور تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیں گے. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام خمینی کی ہے, جنہوں نے اس زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں, لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے, اس زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں قیام کیا. امت کے افکار کی اصلاح کی خاطر ظالمانہ نظام اور فاسد نظام کو سرنگوں کرنے کی خاطر اور اللہ کے احکام اور حکومت کو قائم کرنے کی خاطر اس زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں امام خمینی نے قیام کیا. تطہیر کی افکار کی اور کردار کی. آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر مکتب فکر میں تبدیلیاں آتی ہیں, کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو اہمیت والی ہوتی ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور کم اہمیت اہمیت اختیار کر لیتی ہیں, اور بعض اوقات مکتب کا آئیڈیالوجی کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے. اس دوران عجیب ظلم ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ اندرونی طور پر مشکلات ہو جاتی ہیں اہل مکتب کی, اور بیرونی طور پر ظالم اور فرعون صفت حکمرانوں کا غلبہ اور قبضہ, عقائد کا بگاڑ, افکار نظریات میں انحراف, صفات کے اندر خرابیاں, اور سیرت اور کردار کا مناسب نہ رہنا. ایک تو یہ ہو جاتا ہے, دوسرا ظاہری طور پر فرعونوں کا غلبہ اور قبضہ. یہ شخصیات آتی ہیں, یہ انسانی افکار عقائد اوصاف اور کردار کی بھی تطہیر کرتی ہیں, انہیں پاکیزہ بناتی ہیں اور ان ظالموں کے مقابلے میں قیام کرتی ہیں. امام خمینی ایسی شخصیت ہے. اور پاکستان کی سرزمین پر شیعت کو اپنے جامع صفت کے ساتھ, اپنی وسعتوں کے ساتھ, متعارف کرانے والی شخصیت کا نام عارف حسینی ہے. شہید کے افکار کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. ہمارے معاشرے میں سیاسی حوالوں سے بھی، سیاسی افکار اور نظریات کے حوالے سے بھی ایک وسیع انحراف وجود میں آ چکا تھا. وہ کیا تھا؟ دین اور سیاست میں جدائی. یہ نظریہ رچ بس گیا تھا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خواص کے اندر اور ہمارے عام افراد کے اندر، جس کے نتیجے میں وہ شیعہ جو عزاداری میں تو آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، مجلس میں تو آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، ماتم میں اکٹھے نظر آتے ہیں، نماز میں اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر تقسیم نظر آتے ہیں. کوئی نیشنلسٹ ہے، کوئی سوشلسٹ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فکری انحراف ہے ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، اور وہ بھی شیعوں کے اندر، مکتب امامت کے ماننے والوں کے اندر. چونکہ امامت میں دین اور سیاست اکٹھے ہیں، جدا نہیں ہیں. یہ بہت بڑا انحراف تھا جو پاکستان کی سرزمین پر یہاں شیعوں میں پایا جاتا تھا، دین اور سیاست میں جدائی کا نظریہ کا رواج پا جانا. لہذا آپ جانتے ہو کہ بہت سے شیعہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھٹو کے فلسفے پر عمل کرتے ہیں، کوئی نواز شریف کے فلسفے کو مانتا ہے، کوئی عمران خان کے فلسفے کو مانتا ہے، کوئی یہاں کے نیشنلسٹوں کے فلسفے کو مانتا ہے. یہ اس تقسیم کا نتیجہ ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام تو ہماری دینی حوالوں سے، نماز روزہ اور ان حوالوں سے تو ہماری رہبری کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. شہید عارف حسینی نے کے افکار کے اندر یہ بڑا اہم ستون ہے یہ کہ شہید نے غیبت کبریٰ میں دین اور سیاست کی وحدت کا نظریہ، جو ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود تھا اور جسے امام خمینی نے عملی شکل دی ایران کی سرزمین پر، اسے یہاں پر متعارف کروایا پاکستان کی سرزمین پر، کہ غیبت کبریٰ میں دین اور سیاست کی وحدت کا نام ولایت فقیہ ہے. لہذا اور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، نقل بالمضمون ہے، کہ میں اپنی جان مال سب کچھ فدا کر دوں، لیکن میں خط ولایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. شہید جانتے ہیں کہ یہ جدائی ہمیں غدیر سے دور کر دیتی ہے، ہمیں آل محمد کی ولایت سے دور کر دیتی ہے، ہمیں شیطان کی ولایت میں لے جاتی ہے. اگر آپ دین اور سیاست کو جدا کر دیں گے، یا کارل مارکس کی ولایت میں چلیں گے، یا امریکہ کی ولایت اور برطانیہ کی سیاسی ولایت میں چلے جائیں گے، یا یہاں کے ناپاک نیشنلسٹوں کی ولایت میں چلے جائیں گے آپ سیاسی طور کے اوپر، آپ ولایت کے قلعے سے باہر نکل جائیں گے. دین اور سیاست کی وحدت غیبت کبریٰ میں امام خمینی اور شہید کے افکار میں کیا ہے؟ ولایت فقیہ ہے. اور اس کی ترویج، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا، تقاریر کرنا، لیکچر دینا، امام کی شخصیت کا تعارف کروانا پاکستان کی سرزمین کے اوپر، یہ بہت اہم چیز ہے دوستو. شہید اس نظریے کے اوپر سختی سے کاربند تھے، اور جب دین اور سیاست اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی اسلام کے قائل ہیں، اور سیاسی اسلام دنیا کو کوئی یزید برداشت نہیں کرتا. شہید باقر الصدر کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ بھی ولایت فقیر اور دین اور سیاست کی وحدت کے قائل تھے. امام موسیٰ صدر کو کیوں غوا کیا گیا؟ دین اور سیاست کی وحدت کے قائل تھے. امام خمینی کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ کیوں ایران میں 75,000 افراد کو مارا گیا؟ اس لیے کہ دین اور سیاست کی وحدت کے قائل تھے، جس کے نتیجے میں ہی انقلاب آیا ہے. لہذا دنیا کے یزید، دنیا کے فرعون سیاسی اسلام کو برداشت نہیں کرتے. وہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، اپنے جتنے بھی انفرادی حوالوں سے عبادات ہیں انجام دیں، اس کے بارے میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ سیاست کی وادی میں قدم رکھیں گے, سیاست کی بات کریں گے اور دین اور سیاست کی وحدت کا نام لیں گے, وہیں سے پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. شہید پاکستان کی سرزمین پر کئی سو سالہ انحراف کے خاتمے کے لیے قیام کرنے والی شخصیت ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں. اگر امام موجود ہوں سامنے تو امام ہمارا دینی پیشوا بھی ہے, ہمارا سیاسی پیشوا بھی ہمارا امام ہے. ہم پولیٹیکلی بھی امام کو فالو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ولایت ایک ناقص ہدایت کا نظام ہے, نہیں, یہ کامل اور جامع ہدایت کا نظام ہے ولایت, جہاں زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت, رہبری, رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے. اور یہ ہمیں افتخار ہے کہ ہمارا ہی نظریہ, سیاسی نظریہ, اجتماعی نظریہ جو ہے, یہ تمام کے تمام انحرافوں کو روکتا ہے. اگر سیاست ہو, دین اور خدا سے جدا ہو, تو یزیدیت اور چنگیزیت کا راستہ کھل جاتا ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزیت. اگر دین ہو اور سیاست اور اجتماعیت سے کٹا ہوا ہو, پھر یہ روحبانیت اور خانقاہیت کا راستہ کھل جاتا ہے, آئسولیشن شروع ہو جاتی ہے. معاشرے سے کٹ کے رہنا, اجتماع سے کٹ کے رہنا, بند رہنا اور سوسائٹی کے اندر کوئی فعال رول پلے نہ کرنا. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں. شہید انہیں نہیں کیا جاتا جو آئسولیٹ ہوتے ہیں, شہید انہیں نہیں کیا جاتا جو کہتے ہیں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ امام ہیں, وہ اللہ کی طرف سے منصوب حاکم ہیں. اگر انہیں حکومت نہیں ملی تو عوام کی مجرمانہ خیانتوں کی وجہ سے نہیں ملی. مجرم تھے وہ سارے لوگ جنہوں نے آئمہ کا ساتھ نہیں دیا اور آئمہ مظلوم رہے. تو شہید کے سیاسی اجتماعی افکار میں سے ایک عام فکر کیا ہے؟ نظریہ ولایت فقیہ ہے. اس کی پیروی, اس کا احیاء, اس کی ترویج. مجلس وادی مسلمین کے پلیٹ فارم سے جب یہ مجلس بنائی گئی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ شہید کے افکار کا احیاء, شہید کے راستے کو زندہ کرنا, شہید کی سوچ اور فکر کو زندہ کرنا. لہذا ہم بھی اس نظریے کے سختی سے کاربند ہیں, کیونکہ دین اور سیاست کی جدائی کے نتیجے میں جو نظام بھی آئے وہ مشرکانہ نظام ہے, وہ خدائی نظام نہیں ہو سکتا. وہ انسان کو اللہ کی ولایت سے خارج کر کے شیطان کی ولایت میں لے جاتا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی, لا ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خدا نے کہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا وہ کلا ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر کہا علی کی ولایت میرا وہ کلا ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. غیبت کبریٰ میں لا الہ الا اللہ کا کلا اور ولایت علی کے کلے کا نام کیا ہے؟ ولایت فقیہ. ولایت یعنی فقیہ کی حکومت. توجہ چاہتا ہوں یہاں ایک اور نقطہ, دور پڑے محمد و آل محمد پر. مکتب شہید کے اندر اور مکتب تشیع کے اندر سیاست فرق کرتی ہے دوسرے سیاسی لوگوں سے جو سیاسی سوچ اور فکر ہے. یعنی دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, سیاست یعنی سوسائٹی کی مینجمنٹ کرنا, سوسائٹی کو اجتماعی نظم کی لڑی میں پرو دینا, سوسائٹی کے اوپر قانون کی حکمرانی کو رواج دینا. یہ خلاصہ ہے کئی تعریفوں کا. سیاست سوسائٹی کی مدیریت مینجمنٹ ہے, سوسائٹی کو اس طرح سے مینج کرنا کہ نظم اجتماعی پیدا ہو جائے, ایسے مینج کرنا کہ سوسائٹی میں قانون کی حکمرانی ہو. مکتب تشیع میں خالی یہ نہیں ہے. مکتب تشیع میں سیاست مخلوط ہے ہدایت کے ساتھ. سوسائٹی کو منظم کرنا ہے, نظم اجتماعی دینا ہے, قانون کی حکمرانی کرنی ہے. کس لیے؟ تاکہ انسانی معاشرہ خدا کے قریب ہو جائے. بہت اہم ہے یہ. لہذا ہمارے آئمہ کی سیاست میں ہدایت ہے, امام خمینی کی سیاست میں ہدایت ہے, شہید عارف حسین الحسینی کی سیاسی اجتماعی جدوجہد میں ہدایت ہے، معنویت ہے، روحانیت ہے، خدا ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، دعا ہے اور قرب خدا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی ہم جنہیں راہبر کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ دنیا کے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں. اہل بندگی، اہل عبادت، اہل دعا، اہل مناجات، نماز شب اور تہجد پڑھنے والے، خدا کے قرب کی طرف سفر کرنے والے. شہید عارف حسین الحسینی آئمہ علیہ السلام کی اس سیاسی اجتماعی میراث کا پاکستان کی سرزمین پر اہل وارث تھا، حقیقی وارث تھا. آپ ان کی زندگی میں دیکھیں جو ان کی سیاسی اجتماعی جدوجہد ہے اس کے اندر ہدایت کا عنصر بڑا قوی ہے. جہاں جاتے ہیں جوان نماز شب پڑھنا شروع کرتے ہیں، دعائے کمیل رواج پاتی ہے، عبادت رواج پاتی ہے، معنویت رواج پاتی ہے، لوگ خدا کے قریب ہوتے ہیں. پاکیزگی اور طہارت کا سفر ہے شہید حسینی کا سفر، معنویت ہے اس میں، خود دعائے کمیل پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی بار کراچی آئے تھے تو یہ رشتر پار کے پاس شاہ خراسان میں، میرے خیال میں یا ازا خانہ زہرا میں، جی ازا خانہ زہرا، یہاں پر دعائے کمیل شہید نے پڑھی تھی. ساتھ ان کے ایک جوان، ایک دوست تھا، اس نے بھی پڑھی تھی. وہ جہاں گئے، توجہ چاہتا ہوں، یہ اہم نقطہ ہے دوستو. اب دیکھ لیں پاکستان کے سیاستدانوں کو، دیکھو دنیا کو. اوباما سیاستدان ہے، کیا انسانی سوسائٹی کو خدا کے قریب لے جا سکتا ہے؟ ڈیوڈ کیمرون سیاستدان ہے، خدا کے قریب لے جاتا ہے انسانی معاشرے کو، لے جا سکتا ہے؟ کیا یورپ کا سیاسی اجتماعی نظام سوسائٹی کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا. اس نے انہیں عیاشی کا، فحاشی کا، شراب خوری کا، بے راہ روی کا خوگر بنا دیا ہوا ہے. انجیلا میرکل یا سرکوزی یا یہ لوگ کیا انسانی معاشرے کو، یا عجیب ہے. ہمیں یہ فخر ہے دنیا والے سیاسی اجتماعی طور پر کبھی حسنی مبارک دیتے ہیں، کبھی ملک عبداللہ دیتے ہیں، کلی ابن عبداللہ صالح دیتے ہیں، کبھی صدام دیتے ہیں، کبھی یہ شاہ دیتے ہیں، اور یورپ والے یہ دنیا کے کوئی پوتین کو دیتا ہے، کوئی جناب پوتین جو رشیا کا پرائم منسٹر ہے، اسی طرح سے اوباما، بوش، پتہ نہیں نتنیاہو اور کیا. اور ہم انسانی معاشرے کو رہبری کے لیے کسے دیتے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی کو، جس کی سیاست اور اجتماعی جدوجہد اور رہنمائی میں خدا ہے. خدا، وہ خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے. تو دوستو دیکھا آپ نے، سیاست کے اندر ہدایت یعنی خدا کی طرف سفر ہے، اور ان لوگوں میں نہیں ہے. اسی لیے یہاں ٹکراؤ ہے، جھگڑے ہیں، خون خرابہ ہے، انسان قتل ہو جاتے ہیں، کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی. یہ وحشیوں کا نظام ہے، یہ بھیڑیوں کا نظام ہے، یہ قاتلوں کا نظام ہے، یہ چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں کا نظام ہے. دین اور سیاست میں جدائی کا نظام، جہاں بھیڑیے پلتے ہیں، جہاں وحشی درندے پلتے ہیں، جہاں ڈاکو، چور اور رہزن پلتے ہیں، جہاں انسانیت کے قاتل پلتے ہیں، چاہے وہ اوباما ہو، چاہے یہاں تک لیں آپ ان چیزوں کو، یہ سارا قاتلوں کا مجموعہ ہے. وہ سیاسی اجتماعی، وہ سیاست اور اجتماعیت جس میں خدا نہ ہو، آخرت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، وہ بھی اس کی کوک سے یزید جنم لیتے ہیں، فرعون جنم لیتے ہیں، نمرود جنم لیتے ہیں، بش، اوباما اور نتنیاہو جنم لیتے ہیں، اور پاکستان کی سرزمین کے یہ قاتل جنم لیتے ہیں. انسانی معاشرے کے پاس ایک ہی رائے حل ہے کہ وہ واپس آئے غدیر کی طرف، پھر نجات پائیں گے، ولایت کے نظام کی طرف. ضرور پڑھیں محمد والے ہوں پر. لہذا مسلحین جب ایک سوسائٹی میں قدم رکھتے ہیں، سوسائٹی کے بگاڑ سے، خرابیوں سے کما ہوا کو آشنا ہونے کے بعد اس کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ چین اور آرام سے نہیں بیٹھتے، وہ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ شہید نے اپنے کام کا آغاز کیا، عملی اور فکری دونوں وادیوں میں اصلاح کا اور بہتری کا، اور لوگوں کو خدا کے قریب کرنے کا اور آپ کی طرف لے کے آنے کا۔ شہید کے، چونکہ میں نے کافی نکات لکھے ہوئے تھے لیکن چند چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، شہید کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں، جو مشکلات تھیں، تفرقہ ایک رکاوٹ تھی۔ جانتے تھے کہ ہمارا دشمن جو پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان میں اختلاف ڈالو اور ان پر حکومت کرو۔ اور بالخصوص انقلاب اسلامی ایران کے بعد، کیونکہ وہ انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، نظریے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، براہ راست سامنے نہیں آ سکتا تھا، لہذا اس نے بیج بویا شیعہ سنی تفرقے کا، تاکہ اس انقلاب کے اثرات کو مسلمانوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ اتنا تفرقہ ڈال دیا جائے شیعہ سنی کے درمیان کہ یہ انقلاب ایک خالص شیعہ انقلاب رہ جائے اور اس کے افکار دوسرے مسلمان بھائیوں تک نہ پہنچے، لہذا شیعہ سنی تفرقہ پھیلایا جائے، پھر شیعوں کے اندر تفرقہ پھیلایا جائے، خود شیعوں کو بھی گمراہ کیا جائے اس انقلاب کے بارے میں، اس خط کے بارے میں، اس راستے کے بارے میں، جو حقیقت میں اہل بیت کا راستہ عجیب ہے۔ جو بھی یا حسین کہتا ہے، جو بھی ماتم کرتا ہے، جسے درد ہے آل رسول کی مظلومی کا، ان کی ناموس کے بازار اور درباروں میں جانے کا، وہ اپنی فطری طور پر، لاشعوری طور پر وہ ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، لیکن اسے گمراہ کر دیا جاتا ہے، اسے بھول بھلیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے دشمن نے کیا کیا، علماء کے بارے میں، مراجع کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، شک میں ڈال دیا جائے، شیعوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، اتنا ان کو آپس میں الجھا دو کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہ رہے، وہ ظرفیت ہی نہ رہے کہ اس انقلاب کے اثرات اور آثار کو لے کر پاکستان کی سرزمین میں ان کی ترویج کریں اور یہاں پر فرعونوں کا مقابلہ کریں، انہیں لڑاؤ، انہیں ٹکراؤ آپس میں، نفرتیں بانٹو، نفرتوں کے بیج کاشت کرو، انہیں دشمن بناؤ ایک دوسرے کا، ان کے درمیان فاصلوں کی وسیع خلیج پیدا کر دو۔ یہ کام ہوا علماء کے درمیان، خطباء کے درمیان، علماء کبھی تقسیم نمازی اور ماتمی کی، کبھی عالم اور غیر عالم کی، پتہ نہیں کیا کیا تقسیمیں رواج گئی یہاں پر، مرضیت کے خلاف، تقلید کے خلاف، علماء کے خلاف، کیا کچھ نہیں کہا گیا، شیعہ سنی تفرقہ پھیلایا گیا، کتابیں لکھوائیں گی تاکہ اتنا ان کے درمیان وسیع اختلاف ڈال دیا جائے کہ یہ کوشش بھی کرے تو قریب نہ ہو سکے۔ شہید نے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیا۔ شہید کے افکار میں شیعہ سنی وحدت ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے امام خمینی سے لیا، شیعہ سنی یونٹی، شیعہ سنی کا اکٹھا ہونا، مشترکات کے اوپر، ہمارے بہت زیادہ مشترکات ہیں جن میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کیا کرے گا، شیعہ اور سنی کو لڑائے گا اپنا انتقام لینے کے لیے، خود نہیں لڑ سکتا، وہ خود جہاں بھی آئے گا مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھائے گا، خود جب براہ راست آئے گا تو۔ لبنان میں شیعہ سنی عیسائی دروز پتہ نہیں کیا کیا لڑائیاں تھیں، اسرائیل ان پر تسلط پیدا کرتا تھا، آج وہاں جب یونٹی پیدا ہو گئی ہے، اسرائیل کہاں ہے، لبنان میں نظر آتا ہے، وہ ناقابل شکست کھا چکا ہے۔ شیعہ سنی یونٹی ایک اصل ہے شہید کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک بھی ایک اصل ہے، ہم اس کا احیاء کریں گے پاکستان کی سرزمین پر، شیعہ اور سنی کے درمیان اخوت، بھائی چارے اور دوستی کو رواج دیں گے، اور مشترکات پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم، جس طرح پاکستان بنانے میں شیعہ سنی اکٹھے تھے، اس پاکستان کو بچانے میں، اس پاکستان کی ترقی اور پیش رفت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور شہید نے واقعی ثابت کیا، پہلے سنت علماء سے ملاقاتیں، ان سے رابطے بڑے لیول کے اوپر، اور متاثر کل تعلقات اور روابط، ضرور پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شیعوں کے درمیان یونٹی اور وحدت، قبلہ یوسف صاحب یہاں تشریف فرما ہے, اختلافات کو ختم کر کے عبادت کے لیے شہید وائٹ پیپر کے اوپر, صاف پیپر کے اوپر سائن کر کے دے دیتے, آپ یہ سائن ہے جائیں اتحاد کریں, جس سے اختلاف ختم کریں. جہاں بلائے آتے تھے وحدت ان کی آرزو تھی, اور اپنے اخلاص, اپنی قدرت عمل اور مسلسل عمل کے ساتھ انہوں نے اس کو کافی حد تک حاصل کر لیا تھا. وہ ساری رکاوٹیں عبور کرتے چلے آ رہے تھے, شیعہ سنی یونٹی کی رکاوٹ کو عبور کر رہے تھے, شیعوں کے درمیان اختلافات کی رکاوٹ کو وہ عبور کر رہے تھے, ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر رہے تھے. وہ شہید کی سیاسی اجتماعی جدوجہد میں ایک اہم عنصر عوامی رابطہ ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. عوام سے رابطہ, خالی رابطہ نہیں, عاطفی رابطہ, قلبی رابطہ, محبت آمیز رابطہ. عجیب ہے, یوں لگتا ہے وہ جملے جو مولا علی نے مالک اشتر کو لکھے تھے نا, ان پر عمل ہی عمل کیا تھا. مالک اشتر کو مولا نے کہا تھا, وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَتَ لِلْرَعِيَّتِ وَالْمَحَبَّتَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ, لوگوں کے ساتھ مہربان ہو جاؤ, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, لوگوں کے ساتھ دوستی کرو, لطف کرو, عنایت کرو ان کے ساتھ, محبت آمیز رابطہ. اس کے اندر عاطفہ ہے, قلبی احساسات اور جذبات ہیں. میرے ایک دوست ہیں, انجمن جانسارا نے لے بیت کے ایک زمانے میں صدر تھے, پنڈی میں ہوتے ہیں, زید جعفری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جب آغا شہید قائد بن گئے, ہماری گلی میں ایک غریب آدمی رہتا تھا, آئس کریم کی ریڑی ہوتی تھی اس کی, وہ جو چار آنے دو آنے کے زمانے میں آئس کریمیں بیچتے تھے, وہ ریڑی چلایا کرتا تھا, ہماری گلی میں رہتا تھا, اور ہماری پوری گلی کو عارف شہید کے اشتہاروں سے بھر دیتا تھا, اور مجھے بہت غصہ آتا تھا جو کہ ہم عارف کو قائد نہیں مانتے تھے. کہتا ہے یہ یہاں کیوں کرتا ہے ایسے, اور ذرا بھی ہم سے نہیں ڈرتا تھا, حالانکہ وہ غریب آدمی, ہم علاقے کے باسر لوگ. کہتے جس دن راہ پر پاکستان آئے تھے ایز اے پریزیڈنٹ ایران کے, اور ہم لوگ ایئرپورٹ جا رہے تھے رابر کے استقبال کے لیے, وہ اپنی ریڑی لے کے جا رہا تھا, اتفاق یہ ہوا کہ پیچھے سے آگا شہید اپنی گاڑی میں آئے, اس کی ریڑی کے پاس تھوڑا سا آگے جا کے شہید کی گاڑی رک گئی, یہ دوڑا گاڑی ریڑی لے کے تیزی سے نا آگے کی طرف گیا, اتنی دیر میں شہید دروازہ کھول کے اترے, اس سے گلے ملے, اور اپنی گاڑی سے ایک پیکٹ نکالا پاکٹ اور اس کے حوالے کیا. میں نے بعد میں اس سے پوچھا یہ کیا تھا, اس نے کہا یہ شہید میرے لیے کپڑوں کا جوڑا سلوا کے لائے تھے. ایسے نہیں بلند آواز سے بھیجے محمد والے ہوں, عوامی رابطہ, دورے کرنا, جگہ جگہ جانا, لوگوں سے ملنا, انہیں شعور کا رزق بانٹنا, مسیحائی کرنا, انہیں عزت دینا, احترام دینا, وقار دینا, شخصیت دینا, عواطف کے ذریعے, محبت کے ذریعے. جو بھی ان سے ملا ہے, یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے, ہر کوئی یہ کہتا ہوگا شہید نے میری طرف خاص توجہ شہید کرتے تھے. جو بھی آپ سے ملے, جو بھی آپ پرانے دوستوں کو جانتے ہیں, بہت محبت کرنے والے ہیں. عوامی رابطہ بھی, آپ پاکستان کی سرزمین پر جہاں جائیں نا, اس وقت اتنی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں, سڑکیں بھی سرسی نہیں تھیں, گاڑیاں بھی اتنی اچھی تھیں, شہر کے پاس مناسب گاڑی بھی نہیں تھی, جہاں جائیں گے نا وہاں اس کے آپ کو نقش پا ملیں گے, اور لگتا تھا وہ مسیحا یہاں آیا اور یہاں سے گزر گیا, یہاں وہ آپ سے پہلے آ چکا ہے. وہ بلوچستان کے علاقے ہوں, وہ جنوبی پنجاب کے دور دراز کے علاقے ہوں, درونی بلوچستان کے ہوں, جہاں جہاں آپ جائیں گے. بہت مہم تھا یہ شہید کی زندگی میں, عوامی رابطہ, اور پھر اس کے اندر عواطف اور محبت کا پہلو, مہربانی کا پہلو, بہت مہم تھا یہ شہید کی میراث ہے. علماء کا احترام, واقعا حیران کن حد تک علماء کا احترام, مخالف اور موافق کا احترام, ایسا نہیں ہے کہ جو خالی شہید کا ساتھ دینے والے علماء نا, ایسا نہیں ہے, علماء کا احترام یہ شہید کی میراث ہے. جوانوں سے محبت اور عاطفی رابطہ, فکری رابطہ, نظریاتی رابطہ, ان کو اہتمام دینا, قریب رکھنا, یہ شہید کی میراث ہے. غریب پروری شہید کی میراث ہے. اپنے ابا اجداد کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے والے تھے, غریب پرور تھے. کوئی بھی ان کے پاس گئے, غریب آدمی کوئی بھی گیا, نہ ممکن ہے شہید نے اس کو آنے جانے کا کرایہ نہ دیا. اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا تھا, جیب میں ایسے ڈال دیتے تھے, باتیں کرتے کرتے پوچھ لیتے تھے کہاں سے آئے ہیں, ویگن پر آئے ہیں, بس پر آئے ہیں, کتنا کرایہ خرچ ہوتا ہے, آپ سگریٹ پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں. یقین کر لیں, اتنی چیزیں پوچھ لینے کے بعد دیکھتے تھے صاف کر کے پورا آنے جانے کا خرچہ اس کی جیب میں, جب وہ خدا حافظ کرنے کے لیے اٹھتا تھا جیب میں آرام سے ڈال دیتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہمیت ہے ان کی. وہ ایسے نہیں آج زندہ ہے, اس کا نام زندہ ہے, اس کے افکار زندہ ہیں, اس کا راستہ زندہ ہے, اس کی منزل زندہ ہے. شہید کی دشمن شناسی بہت اہمیت کی حامل ہے. ہر قوم کے, ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ دشمن نہ ہو. ہمارا دشمن کون ہے؟ عالمی قوتیں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی ہمارا دشمن کون ہے, اہل سنت ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں. ہمارے اندر دشمن کھڑے کیے جائیں, دشمن کی درست شناخت اور پہچان. شہید امریکہ, اسرائیل اور عالمی استکبار کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. دشمن کی درست شناخت اور پہچان. دیکھو دوستو, اگر دشمن کی صحیح پہچان نہیں ہوگی نا, آپ اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک چھوٹے موٹے لوگوں کو سمجھیں کہ دشمن ہے تو اتنی تیاری کریں گے. جب اگر آپ کو پتا چل گیا کہ امریکہ آپ کا دشمن ہے, اسرائیل آپ کا دشمن ہے, یہ پوری دنیا کے اوپر بنایا ہوا نظام باقی رکھنا چاہتے ہیں, اپنا تسلط باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی حکمرانی کو دوام دینا چاہتے ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کے ہتھکنڈے یہ ہیں, تو پھر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سید حسن نصر اللہ, جب میں 2 سال پہلے بھی گیا تھا اور ایک پچھلے مہینے بھی گیا تھا وہاں پر ان سے ملنے کے لیے, ایک جملہ ان کی گفتگو کا جو مشترکہ جملہ ہے, ہم نے پہلے دن سے امام خمینی کی بصیرت اور ان کی شجاعت اور ان کی حق گوئی اور ان کی ہدایت سے استفادہ کیا کہ تمام بشریت کا دشمن, حقیقی دشمن امریکہ اور عالمی سیونزم ہے. ہم نے فیصلہ کیا, پھر اس کا نعرہ نہ لگائیں, نعرہ لگائیں تو جوش و جذبے سے. آپ تو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ نے شاید کھانے کا وقفہ زیادہ ہو گیا ہے, بھوک لگی ہے. ہم نے کہا کہ یہ عیسائی جو لبنان کے ہمارے دشمن نہیں ہیں, اہل سنت نہیں ہیں, دروز نہیں ہیں, فلسطینی نہیں ہیں, وہ دشمن ہے جو ہمیں لڑاتا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنی ہے. لہذا ہم نے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی جب تیاری کر لی, ہم تیار ہو گئے تو داخلی جنگیں بھی ختم ہو گئیں, داخلی لڑائیاں بھی ختم ہوگی. جب ہم اس قابل تھے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں, پھر لبنان کے اندر کسی کی ضرورت نہیں تھی ہمارے ساتھ لڑے. ہم سٹیبلٹی لے کے آئے, پائیدار روابط کی اساس اور بنیاد رکھ دی. لبنان کے سیاسی اجتماعی نظام سے امریکہ اور لبنان کے دشمنوں کو باہر نکال کے پھینک دیا. ہمارا حقیقی دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے اور عالمی سیونزم ہے, اس میں شک نہ کریں. عارف زین الحسینی کو پاکستانیوں نے نہیں مارا ہے, امریکہ نے مروایا ہے. امریکہ اور دو اسلامی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں, عراق اور ایک وہ ملک جو اپنے آپ کو خادم تو کہتے ہیں میں ان کا, لیکن خائن ہے. یہ مشترکہ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے شیعوں کا سر کاٹ دیا جائے, ان سے ان کی آنکھیں چھین لی جائیں, ان کی زبان کاٹ دی جائے, ان کو بے سر کر دیا جائے. یہ ان کی سازش تھی, امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کی. وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے بعد سے آج تک اس نے دشمنیاں ختم نہیں کی ہیں. ہمارے سینے میں جو گولی لگتی ہے اس کے پیچھے امریکہ اور عالمی سیونزم ہے. ہمارے وطن میں جو تفرقہ ہے اس کے پیچھے امریکہ اور عالمی سیونزم ہے. اور یہ استعمال ہوتے ہیں, یہ نوکر ہیں ان کے, یہ ایجنٹ ہیں ان کے, یہ ان کے زر خرید غلام ہیں, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں پر اس کو عملی شکل دیتے ہیں. اصلی لوگ یہ نہیں ہیں. یہ شہید کی دشمن شناسی تھی کہ دشمن ہمارا اس عصر کی یزیدیت کا علمدار کون ہے, پرچمدار کون ہے؟ وہ امریکہ ہے, جسے امام خمینی نے کیا کہا, شیطان بزرگ, سب سے بڑا شیطان اس زمانے کا. شہید کی دشمن شناسی کی بہت اہمیت ہے. بعض اوقات لوگ درست بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے, حالات کا صحیح دراک نہ ہونے کی وجہ سے اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر کافی افسوس ملتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کربلا جا رہے تھے, اس زمانے کے عقل مند یہ کہہ رہے تھے کہ کربلا اور عراق نہ جائیں, وہاں کے لوگوں پر اعتماد نہ کریں, آپ یمن کی طرف یا کسی اور راستے کی طرف نکل جائیں, اپنی جان بچائیں. ان کے نزدیک امام کی جان کو خطرہ تھا اور امام کے نزدیک دین اور اسلام کو خطرہ تھا. امام دین اور اسلام بچانا چاہتے تھے, وہ لوگ امام کی جان بچانا چاہتے تھے. جب امام چلے گئے تو یزیدیت کی سیاہ تاریکیوں کے گھٹاٹو اندھیروں میں یہ معاشرہ غرق ہو کے رہ گیا. پھر نہ مدینہ بچا نہ مکہ بچا. پاکستان کی سرزمین پر بھی ایسی ہوا. اس نعمت الہی کو درست نہیں پہچانا گیا. وہ چیختا چلاتا رہا, وہ فریادیں بلند کرتا رہا. ہمارا حقیقی دشمن امریکہ ہے. اکٹھے ہو جاؤ, وادت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو لو, اختلافات ختم کرو, ایک دوسرے سے نہ لڑو. شیعہ سنی اکٹھے ہو جائیں. شیعوں کو اس نے انزوا سے نکالا, آئسولیشن سے نکالا, اور عالمی ملکی اور بین الاقوامی سطح کا رول پلے کرنے کی بات کی. اور تین قسم کے نقش انہوں نے کہا ہم پلے کریں گے, جیسے آغا صاحب بیان کرتے ہیں. ایز اے شیعہ ہمارا ایک رول ہے, مسلم کمیونٹی کا فرد ہونے کے طور پر بھی ہمارا رول ہے, اور بانوان انسان بھی ہمارا رول ہے. بانوان انسان بھی ہم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنی ہے, مسلمان اور شیعہ کے طور پر بھی. یہی وجہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اور ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں کہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. دوستو, انہوں نے ہمیں اس عالمی پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کیا, اور جب تمام رکاوٹیں انہوں نے عبور کر لیں اور ایک ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور پورے ملک کے اندر اپنی ایک شناخت پیدا کر لی, رابطے بنا لیے, اور ایک کارواں بن گیا, ایک قافلہ بن گیا, تو اس زمانے کے رہزنوں, ڈاکوؤں, وحشیوں اور بھیڑیوں نے اس کاروان کا رہنما ہم سے چھین لیا. وہ یہ سمجھتے تھے دور پڑے محمد والے ہم پر ختم کرنے لگا. وہ یہ سمجھتے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی فکر بڑی کوتا ہوتی ہے, یہ ناک تک دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بندے کو مار دینے سے اس کی سوچ مر جاتی ہے, اس کے افکار مر جاتے ہیں, اس کی سیرت مر جاتی ہے. بتلائیں کیا حسین کو مار سکے, کیا ابراہیم اور موسیٰ کو مار سکے؟ اولیاء اللہ شہداء کا راستہ ختم ہونے والا نہیں ہے. انہوں نے شہید کیا کہ ہم یہ راستہ ختم کر دیں گے, بند کر دیں گے, لیکن دوستو وہ خون جو پاکستان کی سرزمین کے سینے میں جذب ہو گیا نا, پاکستان کی سرزمین پر سب سے پاکیزہ خون جو گرا ہے وہ شہید حسینی کا خون گرا ہے. ناممکن ہے وہ خون جو پاکستان کی اس مادر وطن کے سینے میں جذب ہوا ہے وہ ختم ہو جائے, نہیں. پھر ایک مرتبہ اسی شہید کے فرزند, مانوی فرزند, اسی کا وہی پرچم, وہی افکار لیے, اسی بصیرت کے ساتھ, انہی جرأتوں کے ساتھ, انہی شجاعتوں کے ساتھ پھر لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس عصر کے میدان میں وارد ہو گئے ہیں. اس وقت جوان تھے یہ سارے, کوئی 27 سال کا, کوئی 26 سال کا, کوئی 28 سال کا, کوئی 30 سال کا, جو علماء کے باتیں کرتا. اب یہ کافی نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں, کافی مشکلات دیکھ چکے ہیں, کافی محرومیاں دیکھ چکے ہیں, کافی مظلومیتیں دیکھ چکے ہیں. انہوں نے آگہانہ طور پر, عادثاتی طور پر نہیں, آگہانہ طور پر اسی شہید کا پرچم اٹھایا ہے اور اس کربلا میں قدم رکھا ہے. اپنے خون کے آخری قطرے تک شہید کے راستے پر باقی رہیں گے اور جب تک اپنے خون کو اس سرخ لکیر کے ساتھ ملا نہ لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے. جاتا ہوں, یہ کارواں حسینی کارواں ہے, یہ بیداری کا کارواں ہے, یہ بصیرت کا کارواں ہے, یہ ہمتوں کا کارواں ہے, یہ اپنی کھوئی عظمت رفتہ کو پانے کا کارواں ہے, یہ کارواں غیرت و حمیت ہے. انشاءاللہ زیادہ باتیں شاید اس حوالے سے مناسب نہ ہوں, سچے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی سچائی کی گواہی اپنے خون سے دیتے ہیں, اور انشاءاللہ شہید کے یہ مانوی فرزند ثابت کر کے دکھائیں گے ہاں اسی شہید کے راستے پر چلنے والے ہیں. وہ زخم ہمارے سینے سے مندمل نہیں ہوا جو 88 5 اگست کو لگایا گیا تھا, وہ ہمارے سینے میں آج تک درد موجود ہے. ہم اس یتیمی کا احساس کرتے رہے ہیں, کرتے ہیں. اس وقت بھی ہمارا نظریہ تھا, آج بھی یہ ہے کہ دوستو پاکیزہ دوست, شہید کے ساتھی, باشعور لوگ, ایک آدمی اکیلے شہید کے راستے پر چل نہیں سکتا, مجموعی طور پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. کروڑ کے قریب شیعہ ہیں, ہم تھوڑے نہیں ہیں. ایران اسلامی کے بعد سب سے زیادہ شیعوں کی آبادی پاکستان میں. ہم منظم ہوں گے, ہم مقتدر بنیں گے ظلم مٹانے کے لیے, مظلوموں کی پناہ گاہ بننے کے لیے, ظالموں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے, یزیدیت کا راستہ روکنے کے لیے, عدل کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے. انشاءاللہ جس طرح لبنان کے شیعہ اپنے رہبر عزیز کی آرزو اور ارمانوں کو عملی شکل دیتے ہیں نا, اگر رابر کی آرزو وحدت ہے وہاں وحدت ہے, اگر رابر کی آرزو یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی جائے وہاں شکست ہے, اگر رابر کی آرزو یہ ہے کہ تیار ہوا جائے وہ تیار ہیں. ہم بھی ان دنیا فروشوں کو اپنے رابر نہیں مانتے, ان دنیا پرستوں کو اپنے رابر نہیں مانتے, ان ہوا ہوس کے اسیروں کو اپنا رہبر نہیں مانتے, ان شاطرانہ سیاسی چالے چلنے والوں کو اپنے رہبر نہیں بناتے. یہ بشریت اور انسانیت کی توہین ہے اس طرح کے گٹیا اور پست لوگ ہمارے رہبر ہوں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم نے معصوموں کو اپنا امام اور پیشوا مانا ہے, دنیا کے کسی اور آدمی کو اپنا پیشوا نہیں مانا. ہم عادلوں کی امامت کے قائل ہیں, ہم عادل کی حکومت کے قائل ہیں, اور انشاءاللہ ہم شیعہ 5 کروڑ کے قریب جو شیعہ ہیں, پاکستان کے 18 کروڑ پاکستانیوں کو انشاءاللہ اس جہنم سے نکالیں گے, اس نفرت کی جہنم سے, اس دہشت گردی کی جہنم سے, اس تفرقے کی جہنم سے, اس بہویتی کی جہنم سے, اس عالمی استکبار کے نفوذ کی جہنم سے نکال کر اس بادر وطن کو جنت بنائیں گے. محبت کی جنت, دوستی کی جنت, بھائی چارے کی جنت, آزادی کی جنت, استقلال کی جنت, عدل کی جنت, انصاف کی جنت, ہم اسے بہشت بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اس تشیعوں کے قائل نہیں ہیں کہ ہم فقط گریا کر کے رو کر کے گھروں بیٹھ رہے ہیں, نہیں, ہم ماتم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کربلا میں اس لیے ماتم کرتے ہیں, ہائے کربلا میں عدل قتل ہو گیا, ہائے کربلا میں سچائی قتل ہو گئی, ہائے کربلا میں وفا اور حیا اور غیرت قتل ہو گئی. یہ لاش حسین پامال نہیں ہوئی, یہ انصاف اور عدالت کو پامال کیا گیا ہے, سچائی کو پامال کیا گیا ہے, یہ سچائی کا گلا کاٹا گیا, غیرت اور وفا کا گلا کاٹا گیا, انسانی کرامت کا گلا کاٹا گیا. ہم ماتمی ہیں, عزادار ہیں, اس لیے لہذا ہم 5 کروڑ شیعہ وحدت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنے اہل سنت بھائیوں کی طرف, اپنے پاکستان میں جو عیسائی رہتا ہے, ہندو رہتا ہے, جو پاکستانی بھی ہے, یہ ہمارا گھر ہے, وطن دوستی ایمان کی علامت ہے, یہ ہماری مادر وطن ہے, اس میں تفرقوں کو مٹائیں گے, پاکستانیت کو رواج دیں گے, پاکستان کے اندر ایسا نظام لائیں گے جس میں لوگوں کو یقین ہوگا کہ ان کے حکمران وہی ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں, نہ یہ کہ غیروں کے ٹھوسے ہوئے ہیں. درود پڑھیے محمد والے ہم پر. آخر میں چند کملے کلمے مصائب کے. میں نے 10 اپریل کو بھی یہ جملے جب تنظیمی کنونشن تھا اس میں کہے تھے. یہ موومنٹ, یہ تحریک جو ہے, یہ وہی ہے جو آدم سے چلی تھی, جس کے اندر شہداء ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, صدیقین ہیں, ابرار ہیں. یہ مختلف قسم کے نشیب و فراز سے گزری ہے, مشکل مرحلوں سے گزری ہے. کبھی اس تحریک کے رابر کو منجنیک میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا, کبھی جلا وطن کیا گیا, کبھی ان کے گلے کاٹے گئے, انہیں شہید کیا گیا, ان کے سروں کو ہدیے کے طور پر فاسق اور فاجروں کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن اس تحریک پر مشکل ترین وقت جو آیا ہے نا, وہ کربلا میں آیا ہے. مشکل ترین وقت اس تحریک کے رابروں پر کہاں آیا؟ کربلا میں آیا. ہمارا آغا جب شہید ہوا گولی لگی, کبھی کبھی سوچتا ہوں نا, میں پوچھتا تھا آغا کے ساتھیوں سے, آغا کی جب گولی لگی, جب آپ پہلے پہنچے تو کیا کیا؟ کہا آغا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکتے تھے. وہ کتنی حسرتیں تھیں جو ہمارا شہید کا سینے میں لے گیا, لیکن سنبھالنے والے تو آگے تھے نا, خاک سے اٹھا لیا تھا نا, بستر پہ رکھ دیا تھا نا, ماننے والے پورے پاکستان میں ماتمی تھے اور چل پڑے تھے پشاور کی طرف اور پیوار پڑا چنار کی طرف. اس تحریک کے رابروں پر مشکل ترین مرحلہ کہاں ہے؟ کربلا میں, اس گودال میں. اس تحریک کا رابر کس حال میں ہے؟ سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, تلواروں سے ابرو کٹے ہوئے ہیں, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, داڑھی خون میں خضاب ہے, آنکھوں میں اتنا خون ہے نا کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, بازوؤں پہ اتنی تلواروں کے وار لگے ہیں, زخم ہیں, کہ اب امام بازوؤں کا سہارا دے کر کھڑے نہیں ہو سکتے. سینے میں نیزوں کے زخم ہیں, تلواروں کے زخم ہیں, تیروں کے زخم ہیں, اور امام خاں کے کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور شمر ملعون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر ہیں, ہاتھ میں امام کی پاک داڑھی ہے, اور پسے گردن سے ضربیں چلا رہا ہے. یہ مشکل ترین مرحلہ ہے جو اس تحریک آزادی اور بشریت کی نجات کے رہبروں پر کے سامنے پیش آیا, مشکل ترین مرحلہ. لیکن دوستو مشکل یہاں ختم نہیں ہوئی. امام کا سر کاٹا گیا, نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, پھر اس کے بعد امام کی لاش کو لوٹا ان ظالموں نے, پھر پامال کیا. یہاں ختم نہیں ہوا, پھر امام کے گھر پر خیموں پر حملہ کیا. ان ظالموں نے خیموں کو لوٹا. بعض اہل مقتل نے لکھا ہے کہ بیبیوں کے سروں سے چادروں کو انہوں نے نیزوں سے اتارا ہے, اور اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی. اے خیموں کو آگ کا لگنا تھا, آپ مجھ سے پوچھے نا یہ غیرت کی شہزادیاں کہاں جائیں, باہر تو نہ محرم ہیں, ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. بعض اہل مقتل نے لکھا ہے کہ میری آقا زادی اپنے امام کے پاس آ کے کہتی ہیں بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی ہے, کیا کرے. امام نے کہا علی کن بالصحرا, باہر نکل جاؤ. یہ غیرت کی شہزادیاں کیسے باہر نکلیں؟ علامہ اختر عباس بیان کرتے تھے رکوع کی حالت میں ایک کا سر دوسری کی بغل میں, دوسری کا تیسری کی بغل میں, اور کہتی یہی ہے وا محمد وا علی وا حسین وا عباس وا قلۃ ناصر الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلم ینقلبون.